جیسا کہ حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفس ہوں، مجاہد تو وہ جو اپنی نفس سے جہاد کر سکے، حرام سے روک سکے اپنے آپ کو، شریعت کے اوپر قائم کر سکے اپنے آپ کو، اور پھر تن من دھن لگاؤ، بنیاد مرسوس بنو، جڑو، حزب اللہ کی شکل اختیار کرو، ایک ایسی منظم قوت کہ جو ڈسپلنڈ ہو، کمیٹڈ لوگوں پر مشتمل ہو، اور ان میں وہ لوگ ہوں جو خود اسلام کو اپنے اوپر نافذ کیے ہوئے ہوں، اور وہ لوگ پھر پیسو ریزسٹنس اور ایکٹیو ریزسٹنس کے مراحل سے گزر کر اللہ کے دین کا بول بالا کریں۔ یہ ملک بچ سکتا ہے تو صرف اس طریقے سے بچ۔ ویسے یہ میں نے لکھا ہے، آخری مضمون آپ نے میرا پڑھا ہوگا، کہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی 106 بخار ہو گیا ہو تو وہ اصل کیوریٹو ٹریٹمنٹ سے پہلے کچھ تھوڑی بہت آپ اسپرین وغیرہ دے کر، کوئی اینلجیزکس دے کر، اینٹی بایوٹکس دے کر بخار سے اتارتے ہو، اس معنی میں کچھ چیزیں سجیسٹ کی جا سکتی ہیں، جمہوری حقوق کی بحالی، معاشی طور پر مختلف لوگوں کے، مختلف طبقات کے جو حقوق ہیں ان کے ضمن میں اطمینان، ان کے لیے ضمانتیں، لیکن اس سے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے یہ کرائسس اور بحرانی کیفیت تو رفع ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اصل مسئلہ ہوگا اسلامی اختلاف، لیکن یہ کہ اب آپ ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کے لیے وہ تیار ہے یا نہیں، اور اگر دل میں محسوس ہو تذبذب، آگے بڑھوں نہ بڑھوں، امام مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، اگر یہ صورت حال ہے تو اب ان آیات کو پڑھیے، یہ اصل میں خطاب پھر اب آپ سے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف آج سے 1400 برس پہلے کے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سن 2 ہجری میں یہ خطاب ہوا ہے، آج 1407 ہجری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 1405 برس قبل وہ مسلمان جو محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے تھے، ان میں جو سابقون الاولون تھے، جو راسخ تھے ایمان میں، راسخون فی العلم والایمان، ان کا کیا کہنا ہے، لیکن کچھ جو مذبذبین شروع ہو گئے تھے، کچھ جو نفاق کا پودا بھی اب کچھ سر اٹھا رہا تھا، کچھ لوگوں میں کم ہمتی کر کے آثار آ رہے تھے، وہ مخاطب تھے، اور اب ہم مخاطب ہیں کہ جو یہ سب کچھ جان کر کے یہاں کا حل صرف ایک اسلامی انقلاب ہے، پھر بھی اس کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ جان پیاری ہے، مال پیارا ہے، عافیت پسند ہے، تپتی راہیں مجھ کو پکارے اور دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، وہ چھندی چھندی چھاؤں جو ہے عافیت کی وہ روکے ہوئے، پڑھیے ٹیکسٹ نکال لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو یوں سمجھیے کہ یہی ہے وہ توبہ، کہیں بھی نافرمانی ہے اللہ کے اس کے رسول کی اس سے توبہ کی، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، عنہ ضمیر واحد ہے، کس کے لیے ہے؟ محمد الرسول اللہ کے لیے، حالانکہ اطاعت کا لفظ آیا دو کے لیے آیا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کے اعتبار سے انہما ہونا چاہیے، انہما نہیں انہو ہے، کیوں کہ بالفعل پکارنے والے تو محمد ہی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی پکار بھی لوگوں کے سامنے آ رہی ہے محمد کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا عملا اگرچہ پکار اللہ کی ہے اس کے رسول کی ہے، لیکن عملا وہ اقبال کا وہ شعر یاد آیا کہ نکلی تو لگے اقبال سے ہے کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا دی گئی، دل محفل کا تڑپا دی گئی، تو نکل تو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، پکار کس کی ہے؟ اللہ کی، یا جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ مؤذن کی زبان سے، پکار کس کی؟ اللہ کی، اس لیے یہاں پہ واحد تصیغہ لائے، ولا تولوا عنہ، اور جب وہ تمہیں پکارے، وانتم تسمعون، اور تم سن بھی لو تو پیٹھ نہ موڑو، یہ تو ہو سکتا ہے کسی تک پکار پہنچے ہی نہ، ہی از ایکسکیوزبل، اس کا عذر پذیرائی کے قابل ہوگا، اسی لیے دیکھیے جب بھی جماعت کا معاملہ آتا ہے تو سب وہ ہوتا سنو اور اطاعت کرو، سنو گے کیسے؟ اس جمعیت کے ساتھ جڑے رہو گے تو سنو گے نا، ورنہ تو ایک ایک شخص کے گھر پر جا کر پیغام پہنچانا، حکم پہنچانا ہی ایک پروجیکٹ بن جائے گا، سارے کارکن تو اس میں لگ جائیں گے، آپ پیوستہ رہے نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، آپ اجتماعات میں حاضری دے رہے ہو، آپ جمعے میں پہنچ رہے ہو جہاں محمد الرسول اللہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وہی تو حضور حکم دیتے تھے، وہی لشکر تیار کرتے تھے، جو جمعے میں نہیں جائے گا وہ کہے گا میں نے سنا ہی نہیں کوئی لشکر تیار ہو رہا تھا، تو یہاں ان پورے پس منظر سے اس کو پریکٹیکل اور پریگمیٹک انداز میں سمجھیے آیات کو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے اہل ایمان, اے ایمان کے دعوے داروں, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور دیکھو اس کے رسول کی پکار سے, اس کی دعوت سے منہ نہ موڑنا جبکہ تم سن لو, تم سن رہے. ولا تکونوا, اب دیکھیے میں نے حقیقت نفاق کئی مرتبہ یہاں بیان کی ہے اور اس میں مدارج بیان کی ہے, جیسے ٹی بی کی فرسٹ سٹیج, سیکنڈ سٹیج, تھرڈ سٹیج. جسے بیچارے کو ابھی فرسٹ سٹیج ہے اسے پتا نہیں کہ کیا مجھے کون سا روگ لگ گیا ہے, اور یہ اس وقت کا تصور کیجئے آج سے 20-30 برس پہلے کا. ڈاکٹر کو جانتا ہے نا کہ کیا اب کون سا مرض ہے, علاج سمجھا رہا ہے, دیکھو کام نہیں کرو, دیکھو محنت نہیں کرو, دیکھو ریسٹ کرو, غذا کا بندوبست رکھو اور اپنی دوا کرتے رہو ورنہ یہ بہت خطرناک ہے. لیکن مریض کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ بہت خطرناک مرض اسے لگ گیا. اس لیے حالی کا وہ شعر ہے, مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے, کہے جو طبیب اس کو ہزیان سمجھے. ایسے شخص کو اگر ٹی بی کے تھرڈ سٹیج کا کوئی مریض دکھا دیا جاتا جو خون تھوک رہا ہو تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے نا, تب اس کو ہوش آتی. یہی ہے یہاں پہ اسلوب. جن لوگوں میں ابھی وہ ابتدائی ہے مرض, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ابھی وہ ابتدائی سٹیج میں ہے وہ مرض, ان سے کہا جا رہا ہے دیکھو وہ منافقین جو اس کی تیسری سٹیج پر پہنچ چکے ہیں, لا علاج ہو چکے ہیں, ان کے مانند نہ ہو جانا. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا بلا حالانکہ وہ سنتے ہی نہیں. سنے کیسے؟ تبع اللہ علی قلوبہم, اللہ تو ان کے دلوں پر مہر کر چکا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اب تو اللہ نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر کر دی, ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, اب کہاں سنیں گے. یہ آخری سٹیج ہے جو وہاں پہنچ گیا جسے میں تعبیر کیا کرتا ہوں پوائنٹ آف نو ریٹرن, جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں, جہاں سے شفا یابی کی کوئی امید نہیں. ان کی طرف اشارہ کیا, ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, کہتے تو ہیں کہ سن لیا ذرا لیکن سنتے نہیں. ان شر الدواب عند اللہ السم البکم الذین لا یعقلون, یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین چوپائے وہ انسان ہیں جو بہرے ہیں, گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. ابھی سید صاحب نے حوالہ دیا تھا اس مضمون کا کہ انسان اس سطح تک گر جاتا ہے, وہ دو ٹانگوں پر چلنے والے چوپائے بن جاتے ہیں. نظر آتے ہیں انسان حقیقت میں حیوان, لہم قلوب لا یفقهون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها, ان کے دل ہیں تفقہ سے عاری, فہم سے محروم, ان کی آنکھیں ہیں بصارت اور بصیرت سے محروم, ان کے کان ہیں سماعت سے محروم. ان شر الدواب عند اللہ السم البکم الذین لا یعقلون, یہ کون ہیں؟ وہ منافقین جو آخری حد کو پہنچ چکے. ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم, اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ ان میں کوئی خیر ہے, دیکھیے وہ بات جو میں نے عرض کی تھی نا, جب کوئی قوم ثابت کر دے کہ اس میں سرے سے خیر نہیں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ سے زمین کی پیٹھ کو پاس کرتا رہا ہے. یہاں پر بھی وہی انداز, اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے لاسمعہم, اللہ انہیں سنا دیتا, وہ بات ان کے کانوں سے گزر کر ان کے دلوں تک پہنچ جاتی. لیکن ان کا حال تو یہ ہے کہ ولا اسماهم لتولوا وهم موردون, اگر اللہ انہیں زبردستی سنا بھی دے تب بھی یہ پیٹ موڑیں گے اور اعراض کریں گے, ماننے والے نہیں. کیوں؟ بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں پاؤں میں, حب مال, حب دنیا, حب جاہ, اولاد کی محبت, آسائشوں کی محبت. بارہا وہ آیت آپ کو سنائی ہے, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتے دار اور وہ مال جو جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں, من بھاتی ہیں، اگر یہ محبوب کر ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ آرام کرو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ بیڑیاں ہیں. اب دیکھیے اس میں آج آپ دیکھیں گے ان 10 آیات میں چار مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آئے گا، اہل ایمان، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے دعویٰ کرنے والو، اللہ کو ماننے کا، اللہ کے رسول کو ماننے کا. اس سے زیادہ جس کو کہتے ہیں پرسویشن، اس سے زیادہ ترغیب کا انداز، اس سے زیادہ ملائمت کے ساتھ، اس سے زیادہ دل نشین کا رائے میں انداز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جو یہاں آپ دیتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ بات نوٹ کرائی ہے کہ پورا مکی قرآن جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے خالی ہے. دو تہائی قرآن مکی ہے اور کہیں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ہیں. بعض ایسی صورتوں میں جن کے بارے میں اختلاف ہے، سورہ حج کے بارے میں اختلاف ہے، مدنی صورتوں میں آتا یا ایھا الذین آمنوا، ایک امت کی شکل بن چکے، اب تمہیں منصب دیا جا چکا، اب تمہیں اللہ تعالیٰ خارج کر چکا خیر الامت کے مقام پر. اپنے مقام کو پہچانو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو. تم ہو کن تم خیر امت نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم مصداق ہو کس کے؟ وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اپنے مقام اور مرتبے کا تو شعور اور احساس پیدا کرو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو. اب یہ دوسرا سیکشن آ رہا ہے ان آیات کا. چار آیتیں ہم نے پڑھ لی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر. اذا دعاکم، جبکہ وہ تمہیں پکارے. یہاں پھر واحد کا سیما آ گیا. استجیبوا کے ساتھ دو ہیں، اللہ کی پکار کو لبیک کہو اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. لیکن اس کے بعد دعاکم واحد کا سیما ہے. اذا دعاکم لما یحییکم، بڑا نفیس پر آیا ہے، جس بات کی طرف رسول تمہیں پکار رہے ہیں وہ حیات بخش ہے، وہ زندگی عطا کرنے والی ہے. اس راستے میں موت آ گئی تو اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ہرگز مت سمجھو اور ہرگز مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ مردہ، ان کو زندہ ہے، وہ تو حیات جاویدانی پا گئے. لما يحييكم، ایک تو یہ کہ شہادت کی موت اصل حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جان لیجئے جو دعوت ہے، دعوت توحید، دعوت ایمان، یہ اصل میں اندرونی اور باطنی حیات جو ہے، حیات روحانی، یہ اس کے طرف لانے والی ہے. لہٰذا دونوں کا عموم اس کے اندر پیش نظر رکھیے کہ رسول کی بچ اس بات کی طرف پکار رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں جو تمہیں زندہ کرنے والی ہے، تمہیں حیات تازہ دے گی، تمہیں حیات باطنی عطا فرمائے گی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، نہایت پاکیزہ حیات جو ہے اس دنیا میں تمہیں ملے گی، اور آخرت میں تو کہنی کیا. وَعْلَمُوا، یہ وَعْلَمُوا جب آتا ہے قرآن میں تو یہاں تیور ذرا جو ہے وہ تحدید، تنبیہ، سرزنش، ملامت کے ہوتے ہیں. وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالی حائل ہو جایا کرتا ہے انسان کے اور اس کے دل کے مابین. اس کے معنی کیا ہے؟ نیکی کا کوئی ارادہ دل سے نکلے گا ہی نہیں، ابھرے گا ہی نہیں، اس لیے کہ ایک وقت جبکہ ختم اللہ علی قلوبہم ہو جائے، تب اللہ علی قلوبہم ہو جائے، جب آخری سزا اس دنیا میں دے دی جائے کہ دلوں پر مہر ہو گئی، تو پھر یوں سمجھئے کہ اب نیکی کا تو امکان ہی نہیں رہے گا. تو اس سزا سے بچو، ابھی وقت ہے، ہمت کرو، کمر ہمت کسو، عظیمت کو مجتمع کرو، ارادے کو قوت دو، کھڑے ہو جاؤ. جان لو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت ختم ہو جائے، یہ مہلت ختم ہو جائے اور تمہارے دل پر بھی مہر ہو جائے. جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ مثال دی تھی، اپنی انگلیاں بند کر کے مٹھی. ایک وقت آتا ہے کہ دل اس طرح بند ہو جاتا ہے، پھر اس میں نہ کوئی خیر داخل ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی خیر نکل سکتا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی جان لو کہ اسی کی طرف تمہیں ہانک کر لے جایا جائے گا، جمع کیا جائے گا. جاؤ گے کہاں؟ عین المفر بازنے کی جگہ کہاں ہے, جائے اقرار کہاں ہے, پناہ گاہ کہاں ہے, کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اور ڈرو اس فتنے سے, اس عذاب سے جو تم میں سے صرف انہی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا کہ جنہوں نے بالفعل گناہ کیے ہوں گے, جو خود اللہ کی حدود کو توڑتے رہے ہوں گے. صرف فساق و فجار پر نہیں آئے گا وہ عذاب, جب آتا ہے تو عمومی آتا ہے, پوری قوم کو ختم کر دیا. بڑی سخت بات ہے. اس کے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مثال اسپین ہے. کیا آپ کا خیال ہے آج سے 500-600 سال قبل کے اسپین میں عباد نہیں ہوں گے, عبادت گزار لوگ, زہاد نہیں ہوں گے, علماء نہیں ہوں گے, فقہا نہیں ہوں گے, بڑے بڑے متکلمین نہیں ہوں گے, صوفیاء نہیں ہوں گے, درباری علماء اور مفتی نہیں ہوں گے, سب ہوں گے. لیکن معاشرہ بگڑ گیا. معاشرہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو چیلنج کر رہا ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے انفرادی نیکی لے کر, اپنے علم و تقویٰ کے زوم میں, اپنی دینی سرگرمیوں پر تکیہ کیے ہوئے. معاشرے کے ساتھ ان کی پنجہ آزمائی نہیں ہے, مقابلہ نہیں ہے, باطل کو للکار نہیں رہے, بدی سے مقابلہ نہیں کر رہے. وہ میں حدیث بارہا سنا چکا, بہت سے حضرات جو یہاں آتے ہیں یاد ہو چکی ہوگی کہ حضرت جبرائیل کو حکم دیا گیا مدینہ تک قضا و قضا بے اہلہا, فلا فلا بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو. قال فقال, حضور فرماتے حضرت جبرائیل نے عرض کیا, یا پروردگار ان نفیحہ عبدک فلانا لم یعصک طرفتا عین, اے پروردگار اس نے تیرا فلا بندہ بھی ہے اتنا عابد اور زاہد نیک کہ اس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. قال فقال, حضور فرماتے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا, انقلب علیہم علیہم, الٹا اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر, فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِي أَسَاطًا قَفْ, اس لیے کہ کبھی میری وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں, بے حس, بے غیرت, بے حمیت, اس کے گھر کے گھروں کے اندر اریانی اور فحاشی آ گئی اور وہ بیٹھے رہے, ان کے اندر مقابلہ کرنے کی سکت نہ تھی, وہ اور کوئی خبروں میں گھس گئے, انہوں نے اپنی نمازیں اور اندر کونوں میں گھس کر پڑھنی شروع کر دی. یہ ہمارے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھے اچھے گھرانے, ان کا یہ معاملہ ہے کہ نہیں؟ میں نے پہلے کہا کچھ لوگوں نے برا مانا, اب میں نے وضاحت کی ہے, یہ معاملہ اگر بقیہ علاقوں کے مسلمانوں میں بھی ہے تب بھی ہم زیادہ مجرم ہیں. میں ہم کہہ رہا ہوں اسے کہ میں خود مہاجر ہوں, اس لیے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہی اس کو صحیح رخ پر لے جانے کے زیادہ ذمہ دار بھی تھے. جب آپ کریڈٹ لیتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے, جب آپ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا تو اسے اس کی صحیح رخ پر برقرار رکھنے کی ذمہ داری بھی زیادہ ہماری تھی. ہم نے نہیں کیا تو سزا کے بھی زیادہ مستوجب ہم ہو جائیں گے, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ نے بچائے. میں خاص طور پر آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ جس رو میں نوجوان اب بہتا چلا جا رہا ہے, جو فرسٹریشن اور ڈس اپائنٹمنٹ اور ایک جذبات کے اندر تنگ آمد بجنگ آمد کی کیفیت جو ہو چکی ہے, اگر اس کو روکنے کے لیے وہ لوگ کھڑے نہ ہو گئے, وہ بزرگ, وہ جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا تھا, وہ جنہوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کس لیے وجود میں آیا تھا, وہ جو کچھ بے بس ہوتے چلے گئے, جو خود بھی اس راستے سے ہٹتے چلے گئے, وہ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے پہلے اور میدان میں نہیں آئیں گے تو حالات کچھ بدلا بھی جا سکے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اور ڈرو اس فتنے سے, اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ان پر نہیں آئے گا کہ جو ظالم تھے, جو بالفعل گناہوں کا صدور جن سے ہو رہا تھا, جو بالفعل اللہ کی حدود کو توڑ رہے تھے. وَعْلَمُوا, پھر دیکھیے وہ انداز, جان لو, خبردار ہو جاؤ, ان اللہ شدید العقاب, کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت, وہ رحیم بھی ہے, وہ ودود بھی ہے, وہ کریم بھی ہے, وہ غفار بھی ہے, وہ ستار بھی ہے, لیکن انا من المجرمین منتقمون, یہ بھی اسی کی شان ہے, ہم مجرموں سے انتقام لے کر رہے ہیں. عزیز الانتقام بھی ہے، زبردست ہے انتقام لینے والا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا. اب دیکھیے کس طرح یہ آیت ہم پر 100% جو ہے منطبق ہوتی ہے مہاجرین پر. میرے نزدیک اس آیت کے مخاطب بھی مہاجرین میں سے وہ لوگ تھے کہ جو، میرا تجزیہ یہ ہے کہ جو بالکل آخری وقت میں ایمان لائے ہو، ساتھ آ گئے، ابھی ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کو تھالیوں میں سے نہیں گزرے تھے، یہاں آ کر سمجھا یہ تھا کہ اب تو آرام سے رہیں گے، یہاں تو اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی پرسیکیوشن نہیں، کوئی تشدد نہیں، اب آیا یا آؤ نکلو جان ہتھیلی پر رکھ کر. تو جو ان کے اندر ایک گھبراہٹ پیدا ہوئی، وہ ہوں گے موجود چند، یہ نہیں کہ یہ آپ خدا نہ خاصا یہ سمجھے کہ مہاجرین کی پوری جمعیت جو ہے بحثیت مجموعی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن قرآن کا اسلوب یہ کہ ایک آدمی کی بات ہو اسے جنرلائز کر کے بیان کرتا ہے تاکہ جس کے اندر تھوڑا سا بھی کوئی شائبہ بھی ہو وہ متنبع ہو جائے، وہ اپنا جائزہ لے لے، اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھ لے. تو یہ مہاجرین اور آج کے مہاجرین جو ہے پاکستان کے، وہ اس کا مصداق اول ہے. نوٹ کیجئے، وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. یاد کرو جبکہ تم تھوڑے تھے. یہ سارا جھگڑا اقلیت اور اکثریت کا تھا نا، 40-45 برس پہلے جھانک کر دیکھیے جھگڑا کیا تھا. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. تم زمین میں دبا لیے گئے تھے، تمہارے اوپر ایک قوم غلبہ حاصل کر رہی تھی، اس نے اپنی بیداری، اپنی تعلیم، اپنی تنظیم، اپنا سرمایہ، اس کے ہتھکنڈوں سے تمہیں جکڑا ہوا تھا. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّارُ. تمہیں خوف لاحق تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. میری جس نے کتاب پڑھی ہے استحکام پاکستان، میں نے ڈنکے کی چوٹ کہا ہے کہ اصل جو جذبہ محرکہ تھا پاکستان کا وہ خوف تھا. ایک چھوٹی قوم کا یہ خوف کہ بڑی قوم اس کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی، بلکہ نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں کرے گی، اسے انتقام لے گی، ہزار سالہ غلامی کا حساب کتاب چکائے گی. یہ خوف ہی تو تھا. اور یہ فیئر کمپلیکس جو ہے یہ بڑے بڑے کام کرا دیتا ہے انسان. جب انسان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میرے نکلنے کا راستہ نہیں رہا تو وہ 10 آدمیوں کو مارتا ہے. اگر اسے معلوم ہو کہ میرے نکلنے کا راستہ ہے تو وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں مارا جاتا ہے. یہ خوف ہے، اس کے اندر جب یہ حرکت میں آتا ہے انسان تو بڑے بڑے معجزے اس خوف سے سرزد ہو جاتے ہیں. تو فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون ان يتخطفكم الناس. انہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تمہاری زبان ختم کر دیں گے، ہندی ٹھونس دیں گے، تمہاری تہذیب ختم کر دیں گے، اپنے سماج میں تمہیں ضم کر لیں گے، اپنی تہذیبی روایات تم پر مسلط کر دیں گے. آج ہو رہا ہے مسلمان کا معاملہ، میں نے جو ہندوستان کی باتیں آپ کو بتائی اس چیز کو بھی نوٹ کیجئے، ایڈ کیجئے کہ جس کو سلو پوائزننگ کہتے ہیں، اب ہر جگہ زبان بہترین ہمارے دینی گھرانوں کے چشم و چراغ وہاں اردو اور پڑھ بھی نہیں سکتے، کیا کریں، کیسے پڑھیں، پڑھی نہیں. ہندی میں جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، مولانا علی میاں ہیں، ان کا ادارہ ہے اور ادارے ہیں، کوشش کریں کتنا کریں. 15 کروڑ کی قوم کے لیے جتنے وسائل درکار ہیں وہ کہاں ہیں؟ پھر وہاں کتنے لوگ بیدار ہیں؟ وہاں بھی تو بہت بڑی تعداد ہم جیسوں کی ہے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، مجھے پھر یاد آ گیا، مراد آباد کے 2 نوجوان ہمارے یہاں دفتر میں آ کر، جو یہ فریر روڈ پر ہمارا دفتر ہے، روئے ہیں میرے سامنے کہ ہم پہلی مرتبہ پاکستان آئے، ہماری پھوپھی زاد بہن کی شادی تھی. ہم نے جو 2 چیزیں یہاں دیکھی، نمبر 1 یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پردے کا نام و نشان ملا، دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ پیسہ پانی کی طرح بہتا. انہوں نے کہا کہ ہماری پھوپھی، وہ جو بھی گھر ہے ان کا، ہمارے پھوپھا تو زیادہ پیسے والے آدمی نہیں ہیں، لیکن ہم دنگ رہتے ہیں کہ کس طریقے سے پیسہ بہ رہا ہے شادی کے اوپر، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے مکتب نہیں کھول سکتے وہاں پر کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں. یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی میرے اور آپ کے لیے. ہم میں سے کتنے ہیں حاجی، نمازی اور عمری جنہوں نے سود کے پیسے لے کر یہاں پر بلڈنگیں تعمیر کی؟ اگر آپ نے غریبانوں میں جھانکے
اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. حضر ہے چیرا دستہ سخت ہے فطرت کی تعبیر ہے. جب اللہ کا پھر پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے. ان بخش رب کل شدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو آج پھر نوٹ کیجئے, وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. اب ذرا الفاظ نوٹ کیجئے, فَآوَاكُمْ, کہ اللہ نے تمہیں پناہ گاہ مہیا فرمائی. تم مدینے میں آئے, ٹھنڈی چھاؤں تمہیں ملی, نخلستانوں کی زمین میں آ گئے. ہم نے بھی پاکستان میں آ کر دیکھی ہے, خوشحالی دیکھی ہے. فآواکم, پناہ بھی ملی ہے. ابتدا انصار کا تھا کردار بھی یہاں لوگوں کا سامنے آیا, وہی بیہیویئر تھا, اسی طرح خوش آمدید کہا گیا. وہ سارے نقشے ذہن میں تازہ کیجیے. فآواکم وایدکم بنصرہ, تمہاری تائید کی اپنی خصوصی نصرت سے, اپنی مدد سے. ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں رزق فراہم کیا, رزق پہنچایا باقیدہ چیزوں کا. تو مادی خوشحالی اور رزق کی فراوانی جو پاکستان میں ہوئی ہے, جس کا کہ میں نے ابھی حوالہ دیا, ہندوستان کا مسلمان کس طریقے سے, ہندوستان میں بھی اب یہ نہ سمجھیے کہ کوئی بیسک فرق ہے. اب جو لوگ ان کے گلف اسٹیٹس میں ہیں یا سعودی عرب میں ہیں اور پیسہ وہاں سے آ رہا, وہی لکچر ان کے دے رہے ہیں. آخر وہ ایک ہی قوم تھے, اس کے کچھ لوگ یہاں کچھ وہاں, بحثیت مجموعی ان کا حال وہ ہے جو میں بیان کر چکا. لیکن یہ کہ جہاں پیسے ملتے ہیں وہاں حال کوئی نہیں, وہی شادیوں پر لاکھوں وہاں بھی خرچ ہو رہا ہے. لیکن دین کے لیے کام کرنے والوں کے لیے وہاں قدم قدم پر مشکلات ہیں, سرمایہ نہیں, وسائل نہیں. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم نے تو سب کچھ یہ اس لیے کیا تھا کہ شاید کہ تم شکر کرو, تاکہ تم ہمارا احسان مانو. اور شکر کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شکر کے تین درجے ہیں, تین مرحلے ہیں. شکر بالقلب, اللہ کی نعمت کا احساس ہو, شعور ہو, اللہ نے کتنا بڑا احسان مجھ پر فرمایا. شکر باللسان, زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور شکر بالجوارح, پورے وجود سے شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کرو. اس نعمت کا جواب طلبی بھی تو ہوگی, حساب بھی تو ہوگا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, لازمی پوچھے جاؤ گے, یہ نعمتیں دی, یہ فراوانی دی, یہ ساز و سامان دیا, یہ خوشحالی دی, تم نے کیا کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یا ایھا الذین آمنوا, اب تیسری مرتبہ پھر دیکھیے, اے ایمان والو, لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے میرا اہم مقام ہے, اطیعوا اللہ والرسول, استجیبوا للہ وللرسول, لا تخونوا اللہ والرسول, نہ خیانت کرو اللہ سے. خیانت کیا ہے؟ عہد کرتے ہو اللہ سے کہ ہم تیرے بندے ہیں اور جاتے ہو اس کے قانون کو توڑتے ہو, عہد کرتے ہو رسول کو مانتے ہو رسول, اور پھر اس کی سنت پر دنگناتے ہوئے اس کو پامال کرتے ہو. یہ کیا ہے؟ خیانت ہے. اگر تم مومن ہو تو سودا کر چکے اللہ سے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, تم دے چکے اپنی جانیں اور مال اللہ کو, فروخت کر چکے ہو. اب تم اسے اپنا سمجھ کر بیٹھے ہوئے, یہی سب سے بڑی خیالت ہے. جب پکارا جاتا ہے حاضر ہو جاؤ, مال مانگا جاتا ہے مال پیش کر دو, تم سودا تو کر چکے, جان کا وقت آتا ہے جان لے کر حاضر ہو جاؤ, تم اس کو بیچ چکے ہو اللہ کے ہاتھ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب اگر روک روک کر رکھتے ہو, تو بچا بچا کے نرک سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں, یہ تمہارا بچا بچا کر رکھنا, یہ خیانت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم, اور مت خیانت کرو اپنی امانتوں میں. اب ہمارے پاس یہ جان اور مال امانت ہے, نوٹ کیجیے اس کو, میں نے کئی مرتبہ یہاں معاشی نظام پر بھی تقریر کر چکا ہوں. کوئی شے ہماری ملکیت نہیں ہے, ہر شے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے. ملکیت مطلقہ اسلام میں ہے ہی نہیں,
امانت ہے. ملکیت جب مطلق ہوتی ہے, آپ اخبار میں پڑھتے ہیں نا فلاں علاقے کے لوگوں نے کہا ہمیں اپنی زمینوں پر اپنی پسند کی کاشت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, باتا خان فرما رہے ہیں. خدا ہے میں جو چاہتا ہوں دکھاتا ہوں, تم کون ہو مجھ پر قبضے لگانے والے؟ میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ آ کے دیکھے. میں نے دکان کھول دی ہے بلو فلمز کی اور وی سی آر کی, تو میں نے کسی کو مجبور تو نہیں کیا. میرا پیسہ ہے, میں لگا رہا ہوں, انویسٹ کر رہا ہوں, جس چیز میں چاہوں کبھی. تم کون ہو؟ یہ ہے اصل میں وہ بات. جب ملکیت مطلقہ ہوگی تو اختیار مطلق ہوگا, جب امانت ہے تو امانت محدود, آپ کا اختیار محدود. اللہ کی مرضی کے مطابق تصرف کرتے ہو تو صحیح, اور اس کی مرضی کے خلاف تصرف کرتے ہو تو خیانت. تو جان اور مال, میری زبان میرے پاس اللہ کی امانت, میری آنکھ میرے پاس اللہ کی امانت, میرا دماغ میرا ذہن اللہ کی امانت میرے پاس, میرے اعضاء و جوارے میرے ہاتھ پاؤں اللہ کی امانت ہے میرے پاس, میری اولاد اللہ کی امانت ہے میرے پاس, کوئی مکان دیا ہے اللہ کی امانت ہے میرے پاس, جو بھی کچھ ہے اپنے وجود سے لے کر جو بھی دنیا کے اندر ہے وہ امانت ہے. لا تخافون اماناتکم وانتم تعلمون, جانتے بوجھتے تو یہ نہ کرو. کبھی ہو جاتا ہے آدمی جہالت میں, کبھی غلطی میں بے سمجھے بوجھے کو قدم اٹھا بیٹھا, وہ بات اور ہے. مجھے وہ آیت یاد آ گئی, یہ سورہ نساء میں ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب. اللہ نے اپنے ذمے کر لیا ہے اپنے اس بندے کی توبہ قبول کرنا کہ جو جہالت میں نادانی میں جذبات کی رو میں بہہ کر جو حرکت کر بیٹھتا ہے لیکن فوراً توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے, پلٹتا ہے. اس کو اللہ نے فرمایا میرے ذمے ہے, میں اس کی توبہ لازمن قبول کروں گا. لیکن جان بوجھ کر سب کچھ ہضم کر کے پتا ہو کہ سود کس شے کا نام ہے اور سود کتنی بڑی لانت ہے, تو اپنے اوور ڈرافٹ بھی ہو رہا ہے, بزنس بھی ہو رہا ہے, سارے کام بھی ہو رہے ہیں, اور پھر یہ کہ دینی خدمات بھی ہیں اور اداروں کی سرپرستی بھی ہے اور مساجد کی خدمت بھی ہے اور علماء کی خدمت بھی ہے, مدارس کی خدمت بھی ہے. یہ ہے اصل میں جو سب سے بڑا دوہرا جرم جو ہے وہ یہ جانتے بوجھ. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ. میں کر چکا ہوں اصل شہ جو روکتی ہے وہ کیا, مال اور اولاد. علائق دنیاوی یا مال, علائق دنیاوی میں سب سے زیادہ محبوب اولاد. جان لو کہ یہ اولاد اور یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے, آزمائش ہے, انہیں پر تم پرکھے جا رہے ہو, تمہارا امتحان ہو رہا ہے اولاد کے لیے. میں نے دیکھا ہے, حسرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, کتنے ہی لوگ ہیں بڑے نیک, میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, جن کا تصور بھی صحیح ہو گیا, ان کا انقلابی تصور بھی ہے, جن کے تقاضے بھی جانتے ہیں, لیکن اب عمریں ہو گئی 60-70 برس, لیکن اب بھی ساری سوچ ہے اولاد کی بہبود اور اولاد کی دنیا بنانا اور اولاد کے لیے اور جمع کر کے چھوڑ جانا اور ان کے لیے کچھ آسائشیں فراہم کر جانا, اس کے سوا کوئی فکر نہیں. سب کچھ جان بوجھ کر. یہاں جو بار بار آ رہا ہے وانتم تسمعون وانتم تعلمون, اس میں حقیقت میں کون لوگ یہاں پہ مراد ہیں؟ جو سب جانتے ہیں. میں نے ابھی جمعے میں پرسوں کہا تھا کہ جن لوگوں کو ان کے مولویوں نے نور اور بشر ہی کے چکر میں رکھا, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر انہیں پیش کریں گے کہ اللہ پکڑ ان کو. ہم تو سمجھتے تھے کہ تیرے دین کے امین ہیں, امانت دار ہیں. ہم ان کی باتیں سنتے تھے یہ سمجھتے ہوئے کہ دین کی باتیں بتائیں گے. انہوں نے ہمیں نور و بشر اور انہوں نے غیب کے سے باہر آنے نہیں دیا. لیکن جنہوں نے قرآن پڑھ لیا, سمجھ لیا, تقاضے جو ہے ان کا فہم اور شعور حاصل کر لیا, وہ کیا کریں؟ وہ بھی بڑی سخت آیت ہے, وہ انشاءاللہ جمعے میں بیان کروں گا. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم, بہت بڑا اجر, بہت بڑا بدلہ. نہ اولاد کچھ دے گی نہ یہ مال ساتھ دے گا, اولاد بھی یہی رہ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کبھی کوئی کلمہ خیر تک نہ کہے. جن کے لیے تم نے اپنی آخرت کو برباد کیا, کبھی تمہارے لیے استغفار کرنے کی توفیق نہ ہو سکتا ہے. ہو رہا ہے سامنے, نگاہوں کے سامنے. ہاں, جو وقت, جو قوت, جو صلاحیت, جو پیسہ اللہ کے لیے اس کے دین کے لیے لگ گیا, وہ امر ہو گیا، وہ سفر ہو گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محسوس ہو گیا، اس کا اجر و ثواب انشورڈ ہے، اس کے بارے میں کسی شک و شبہ کا کوئی امکان نہیں. وعلم انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. یہاں میں چاہوں گا کہ جو تین آیات سنائی آپ کو سید صاحب نے، سورہ آل عمران کی 102 103 104 آیات، یہاں اس کو مندرج سمجھیے، یہاں تقوی کی بات آ گئی. اب اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ان تین آیات کو میں نے یہی قریب ہی میمن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے غالباً، اس میں ایک مرتبہ درس دیا تھا، اس کے ٹیپ تیار ہوں گے، ان آیات کو پڑھیے. وہ ایک لائحہ عمل ہے، سہ نکاتی لائحہ عمل، درجہ بدرجہ کیا کرنا ہے. یہاں فرمایا کہ اصل حقیقی تقوی اگر دل میں آ جائے گا، وہ تقوی جو ڈائنیمک ہو، وہ تقوی جو بدی سے پنجہ آزمائی کرے، وہ تقوی درکار ہے. وہ کوڑوں کھدروں میں بیٹھنے والا تقوی درکار نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو میدان میں آئے اور للکارے اور مقابلہ کرے، وہ تقوی درکار ہے. تو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. فرقان کیا ہے؟ فرق کر دینے والی شے، ایک اندرونی بصیرت جو ہر مرحلے پر تمہاری رہنمائی کرے گی، یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ غلط ہے. یہ وہ انر انلائٹنمنٹ، اندرونی بصیرت، وہ فرقان اللہ تعالی عطا فرمائے گا، جس کا وعدہ ہے. تقوی جس کے بارے میں حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کے فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حقائق منکشف ہوتے ہیں اور انسان کو اندرونی طور پر وہ بصیرت حاصل ہوتی ہے. ویکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو. ویغفر لکم، اور تمہاری بخشش فرمائے گا، خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے خزانوں میں کہیں کمی نہیں ہے. جیسے آتا ہے جنت کیا ہے، ارض السماوات والارض، اس کا تو پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کتنا ہے، اس کے خزانوں کا تم تصور نہیں کر سکتے. وہ ان کا اردو نعمت اللہ اللہ کا سوڑا، امکان نہیں اللہ کی نعمتوں کی گنتی کر لینے کا. یہاں وہ دس آیات ختم ہوئی. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں نے ان آیات کو بھی بیان کر دیا. ان کا وہ خاص پس منظر جن میں یہ نازل ہوئی، غزوہ بدر کے متصرن بعد، کن سے خطاب ہے، روئے سخن کدھر ہے، کن کو نشان عبرت بنایا، کن سے خطاب کیا. چار مرتبہ دس آیات میں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. آپ کے اور میرے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ہے، اور خاص طور پر اس وقت کے جو حالات ہمارے ہیں اس میں بالخصوص یہ ہمارے لیے ایک لائحہ عمل ہے. اب میں صرف یہ بات اور عرض کروں گا آپ سے کہ ایک تو وہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ سندھ کے مضامین جو پہلے میں نے لکھے تھے کتابی شکل میں، وہ آ چکے. جن لوگوں نے پڑھا پڑھا، نہیں پڑھا ان کا اختیار ہے. اس کا تو تقریباً ہمارے پاس وہ تین ہم نے شائع کیے تھے، ذرا آنا پھر ادنا پھر اور ادنا، تاکہ جو کم پیسے خرچ کر سکتے ہیں ان تک بھی پہنچ جائے. تقریباً وہ ہمارے پاس ختم ہے، تو نیا چھپے گا، ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت اس سے یہاں ہو. باقی یہ کہ میثاق میں 7 صفحے کا میرا تجزیہ جو ہے سندھ کے بارے میں اس پرچے میں آ گیا. میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، خدا کے لیے وقت نکالیے اور پڑھیے، چاہے آپ نے جنگ میں ان کو پڑھ بھی لیا ہو، لیکن یہ کہ وہ کٹواں جب پڑھا جاتا ہے ایک ہفتے کے بعد، کچھ پڑھا کچھ نہیں پڑھا، تو اس کا وہ پورا تاثر آپ کے سامنے نہیں آ سکتا. اور خدا کے لیے اس کو پھیلائیے، پہنچائیے، جو بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے بات آنی چاہیے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، یہ کیا رد عمل ہے، کیا شکایتیں ہیں، کیا شکوے ہیں. کسی ایک ہی چیز کو لے کر ہم نہ بیٹھ گئے ہوں، ایک پینورامک ویو ہو ہمارا، ایک پوری تصویر جو ہے اس کو سامنے رکھنے کی کوشش کریں. میں اس کا مدعی نہیں ہوں کہ اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، معاذ اللہ، میں اس کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں، لیکن کوشش یہ کی ہے کہ پورے مسئلے کا تجزیہ بحث کے کل سامنے آئے. اس میں نے لکھا بھی ہے کہ جو حضرات بھی مجھے اس میں کوئی مشورہ دیں گے، میں ان کی بات کر بہت سی چیزوں سے میں براہ راست واقف بھی نہیں ہوں. میرا کراچی آنا جانا ہوتا ہے، سندھ میں بھی میں گیا تو شہروں کے اندر جاتا رہا، ایک دو مرتبہ ہوا ہے کہ دیہات کے اندر بھی گیا ہوں. اگر اگلے مہینے میرا ارادہ ہے کہ کم از کم 20 دن جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالی حالات کے سازگار رکھے واپس فرمائے تو 20 دن انشاءاللہ میں اندرون سندھ جو ہے وہ سرچ کروں گا. ارادہ میرا اسی وقت سے تھا لیکن حالات جو بھی ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ سید صاحب بیان کر چکے ہیں. تو بہرحال آپ لوگ کم سے کم پڑھیے تو صحیح، بات اچھی لگے تو دوسروں تک پہنچائیے تو صحیح، ایک رائے عامہ پہ کار کر دیں تاکہ جو ایک رد عمل کا شکار ہو رہے ہیں لوگ اور وہ بالکل جذبات کے دور میں بہتے چلے جا رہے ہیں ان کے سامنے اصل تصویر آ جائے. کچھ اعلانات اور بھی ہیں. خطاب جمعہ 9 جنوری ٹھیک 12 بجے نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اللہم صل علی عبدک ونبیک ورسولک محمد وبارک وسلم 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 وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين. اللهم نذر قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك. اللهم الف بين قلوب المسلمين. اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما، قدورتوں کو رفع فرما دے. اے اللہ رنجشوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں بنیادیں مرسوس بنا دے. اے اللہ جو لوگ یہاں موجود ہیں تیرے اس کلام پاک کو جنہوں نے سنا ہے سمجھا ہے انہیں توفیق دے کہ اپنے جمود کو توڑے اور عمل کے لیے تیار. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.